السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 52. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یعنی اگر کفار مکہ یا آس پاس کے جو بھی لوگ تھے یا اہل کتاب میں سے، اگر وہ آپ کو نبی نہیں مانتے یا وہ آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا بس یہ کافی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، جو باطل پرست ہیں، وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس یہ کافی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، یہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. يَسْتَعْجِلُونَكَ، کئی دفعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، عین جیم لام سے اجل، جلدی. تو یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سامنے والے کو زبردستی اس طرح کے چیلنجز کرتا ہے. تو وہ لوگ چیلنج کر رہے تھے بار بار کہ اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ وہ عذاب لے کر آئیے، آپ وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور اس قانون کے تحت ہی یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. تو جب اس کا وقت ہوگا، اسی وقت کے حساب سے وہ عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان سے کوئی بات کہی جائے سچائی پر مبنی، تو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم جھوٹے ہوں گے تبھی ہم پر کوئی عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ. اور یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات واقعی میں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس طرح سے ایسی باتیں وقوع پذیر نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی اہل مکہ دراصل وہی چیلنج کر رہے تھے بار بار، اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو عذاب لے آئیے. عذاب تو ان کو گھیرے میں لے چکا تھا، جنگ بدر جب ہوئی تب وہ شکست ان کو ہوئی، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، ہر غزوے میں ان کو شکست ہوتی گئی، تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو دنیا میں عذاب تھا. اور آخرت میں جو عذاب ان کو آنا ہے، تو وہ تو ان کے لیے مخصوص ہو ہی چکا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہاں پر دراصل آخرت کے عذاب کی بات ہے. پہلے جو اوپر بات کی گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں جو ان کے اوپر عذاب آیا، ایک طرح سے شکست کا عذاب ان کو جھیلنا پڑا، اور یہ جو آگے آیت نمبر 54 میں بات کی گئی ہے، یہ جہنم اور آخرت کا عذاب ہے، اور جس میں یہ پڑھ چکے ہیں. کیونکہ جو لوگوں کو ایمان نہیں لانا تھا، آپ دیکھیں وہ اسی طرح سے جہنم واصل ہوئے. اخنس بن شریق، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، ابو لہب، جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، تکبر میں گھرے ہوئے، انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اور آخرکار وہ اسی شرک اور بت پرستی میں ہی ڈیتھ ہوئی ان کی. تو لہٰذا جہنم تو ان کو گھیرے میں لے چکی ہے، یہ لوگ زبردستی اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اور یہ اپنے وقت پر اس عذاب میں ضرور پہنچیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جہنم کا عذاب خود انہیں یہ بات کہے گا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل بن کر، جن کی آنکھوں پر دو کالے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی وہ سانپ خود کہے گا۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جہنم خود کہے گی انہیں کہ چکھو اب یہ عذاب کا مزہ۔ اور ایسے لگتا ہے نا جیسے یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ گھیرے ہوئے ہیں جہنم، ان کو جہنم گھیرے میں لے چکی ہے، لگتا ہے کہ جیسے جانوروں کا کوئی گلہ ہے اور باڑ لگا دی گئی ہو اطراف سے۔ تو کافر سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی پابندی نہیں دنیا میں، میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں۔ اور مومن کے لیے کیا ہے؟ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اب جو دنیا میں قید کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی آزادانہ مرضی سے جو چاہے کرتا پھرتا ہے، بے مہار نفس کا بندہ، تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں پھر جہنم اس کو گھیرے میں لے چکی ہوگی۔ اور جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لہٰذا آخرت میں پھر وہ آزاد ہوگا، جنت میں جو چاہے کرتا پھرے۔ ابھی ہم آگے جنت کی خصوصیات پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت کی ان نعمتوں کو پا سکیں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے یہ بات فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، آگے دیکھیں آیت نمبر 57، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ سبحان اللہ، یہاں پر ہجرت کی بات کی گئی ہے اصل میں۔ تو اصل اہمیت دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ سے جڑے رہنے کی ہے، یعنی جب زمین تنگ ہو جائے، زمین پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو جائے، تو ایسے وقت میں پھر کیا کرنا ہے؟ ہجرت کر جانا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو اس وقت مشکلات کیا تھی کہ نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی ان کو، قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بنا پر مارا گیا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارے بیوی بچے اس قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے گھاٹیوں میں چھپ کر تو آپس میں کفار مکہ اور ان کی کچھ جھڑپ ہو گئی، جس کی بنا پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ کے گلے میں رومال ڈال کر اس طرح سے کھینچا گیا، چادر ڈال کر کے آپ کی آنکھیں باہر نکل پڑیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کی تو ان کو اتنا مارا گیا کہ دو دفعہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور ایسے لگا گویا کہ ان کی جان چلی گئی ہے۔ تو جب ایسا لگے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے عبادت کے لیے، اس صورت میں پھر ہجرت کر جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری زمین بہت بڑی ہے۔ اور یہاں ہجرت کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، سبحان اللہ، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، کتنا خوبصورت انداز ہے آپ دیکھیں۔ اور چونکہ یہ سورت جو نازل ہوئی اور خصوصاً یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے سمجھے، کیونکہ 3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تبلیغ کی، اس کے بعد شروعات ہوئی ان لوگوں کی طرف سے مخالفت کی۔ شروع میں لاپرواہی والا انداز تھا کفار مکہ کا، اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ سمجھتے گئے اور دیکھتے گئے کہ اچھا مسلمانوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، یہ کوئی سرپھرے لوگوں کا دین نہیں ہے کہ ہم جن کو سمجھے تھے کہ کچھ نوجوانوں کی ٹولی ہے اور ایک ان کے بھوت سر پر سوار ہوا ہے اور کچھ دن کے بعد یہ اتر جائے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تو عبادت بھی کرنے لگے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ لوگ حرکت میں آ گئے، اور پھر انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ پہلے چھوٹے موٹے لوگوں کو ستانا شروع کیا، جیسے کہ جو غلام طبقہ تھا ان کو، اس کے بعد جو بڑے بڑے لوگ تھے، معاشرے کے سربراہ وردہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو بھی تکلیف دینے سے باز نہ آئے، اور پھر مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ نماز کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے پھر ہجرت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین جو ہے بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، واسع واسین عین سے ہے، وسط ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فَإِيَّا يَفْعَبُدُونَ، تو بس میری ہی بندگی کرو، یعنی میری عبادت کے لیے تمہیں جہاں جانا پڑے تم ضرور جاؤ لیکن عبادت نہ چھوڑو۔ تو اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو لیکن کس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی دنیا میں زندگی ہے ہی اس لیے، آمد اسی لیے انسان کی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے، اور عبادت نہیں ہے تو پھر وہ شرمندگی کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایک ہجرت ذہنی ہجرت ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے ذہن کو بدلتا ہے۔ جیسے چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، آج ہمیں عبادت کرنے کے لیے تو کہیں تکلیف نہیں ہے، ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہم اپنے اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اس پر الحمدللہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے ہم ہندوستان ہی میں کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن الحمدللہ ہم کو ہماری عبادت کے لیے آزادی ہے۔ تو اب کون سی ہجرت ہم کریں گے؟ ہجرت تو بہرحال انسان کو کرنا ہی ہے، تو اپنے ذہن کو بدلیں۔ اگر ذہن پہلے رسم و رواج کا پابند تھا، رسومات کا پابند تھا، تو ان رسومات سے ہجرت۔ ذہن میں پہلے یہ ساری چیزیں سمائی ہوئی تھی، لوگوں کا ڈر یا لوگوں کا خوف، تو اس سے ہجرت، تو اپنے ذہن کو بدلیں۔ تو یہ ایک ہجرت ہوئی رسومات سے، غیر اسلامی چیزوں سے اسلام کی طرف آنا، بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادت کی طرف آنا، برے شوق کو چھوڑ کر اچھے شوق اپنانا، برے دوستوں کو چھوڑ کر اچھے دوستوں کو اپنانا، یہ سب ہجرت ہے۔ جو اللہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس سے ہجرت کر کے اس چیز کی طرف آنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جب مر کر بھی چھوڑنا ہی ہے تو زندگی میں کیوں نہ چھوڑیں، کیونکہ جب مر جاتا ہے انسان تو زمین تو اس کو چھوڑنی ہی پڑتی ہے، اپنے گھر سے اپنے شہر سے وہ چلا جاتا ہے، قبرستان کسی اور شہر خاموشہ میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب مر گئے انسان تو کوئی اس کو اپنے شہر میں نہیں رکھتا بلکہ اس کو قبرستان ہی جانا پڑتا ہے۔ تو جو آگے کی آیت ہے دراصل یہی اس میں ایک طرح سے پیغام ہے کہ جب مر کر بھی یہ ساری چیزیں چھوڑنا ہے، رسم و رواج کو چھوڑنا ہے، برے دوستوں کو چھوڑنا ہے، غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑنا ہے، بری عادات کو چھوڑنا ہے، برے شوق کو چھوڑنا ہے، تو زندگی میں کر کے کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لیں تاکہ آخرت کی زندگی آسان ہو جائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دراصل اشارہ ہے اس طرف جو حبشے کی طرف ہجرت ہوئی تھی، چونکہ ان لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو، تم قوم کے وطن کے بندے بن کر نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسلام میں وطن پرستی جائز نہیں ہے۔ تو وطن پرستی دراصل بت ہے، ایک شرک ہے۔ اسلام میں وطن پرستی، قبیلہ پرستی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قبیلے اور یہ ساری چیزیں برادریاں بنائی ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے بنائی ہیں تاکہ لوگ پہچان سکے ایک دوسرے کو، ادروائز کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنائی ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے۔ تو اگر جب ہم قبیلہ پرستی میں اور وطن پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے تو امت کی موت واقع ہو جائے گی پھر، اور ویسے ہی ہو رہا ہے آج۔ آپ دیکھیں اب جتنا اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں گے تو اب صرف وطن کے لیے جیا جاتا ہے اور وطن کے لیے زندہ رہا جاتا ہے، اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں اب جیا جاتا۔ تو یہ وطن سب سے بڑا بت ہے دراصل آج لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر دراصل وطن پرستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ چاہے تمہیں مکہ کتنا بھی عزیز ہو لیکن چونکہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے صحیح سے، تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ وطن اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ جہاں تم پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جن گلیوں سے، جن راستوں سے تمہیں پیار ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے سامنے۔ تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ، چھوڑ جاؤ، وہاں جا کر آباد ہو جاؤ، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں آسانی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اہم ہے اسلامی عبادات کو قائم رکھنا، اس پر قائم رہنا۔ آج ہمیں آزادی ہو کر بھی، نماز پڑھنے کی آزادی ہے ہمیں، لیکن آج ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ سوچیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم۔ آج ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں کھڑے رہتے ہیں، یا ہمارے یہاں کے لوگوں کو اپنے گھریلو کام، اپنے آفس کے کام، اپنے بزنس، اس کی زیادہ فکر ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے مؤذن آواز لگاتا ہے، ایک نان مسلم ہندو وہ بھی اپنی دکان پر کھڑا ہے سیل کر رہا ہے اپنی چیزیں، اور ایک مسلمان بھی اپنی شاپ پر کھڑا ہے سیل کر رہا ہے اپنی چیزیں. آپ بتائیے کیا فرق پڑا دونوں میں، کیا فرق ہوا دونوں میں؟ جب دونوں کا عمل ایک سا تو پھر ایک کا نام مسلمان اور ایک کا نان مسلم کیوں؟ تو پھر وہ جو آپ کو بات بتائی تھی یاد ہوگا اس دن شرکے کے، اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے تو ہم کافر ٹھہرے اور آپ تو تربتوں پر جا کر نظریں چڑھاتے تو آپ مسلمان کیسے ہو گئے پھر؟ تو بہرحال ایمان کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ ایمان انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور ایمان اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. ایمان ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے. تو وطن پرستی، قوم پرستی، قبیلہ پرستی، خاندان پرستی، یہ سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. سب سے زیادہ عزیز تر کون ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، دیکھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اپنی ذات والدین سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہاں پر صرف اللہ کے رسول کی بات کی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول یہ سب اپنے آپ سے بڑھ کر جب تک محبوب نہیں ہو جائیں گے تب تک کہ ایمان قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی کامل ہو سکتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بس میری ہی بندگی کرو. تو ہجرت بہرحال ہمیں کرنی ہے. آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا محلہ ایسا ہے جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم نہیں رہ سکتے، آپ چھوڑ دیں محلہ. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، ہماری یہاں غیر مسلم کمیونٹی میں کچھ مسلمان لوگ رہتے ہیں، کچھ کالونیز ہیں، کچھ کوارٹرز ہیں، اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کی بھی چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا، مطلب ممنوع کر لیا، کھاتے نہیں ہیں گوشت. کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کی وجہ سے ان کے نزدیک وہ غیر مسلم زیادہ ان کو عزیز ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے تو ہم کیسے مسلمانوں کیسے کا رہن سہن اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا برقعے کو بھی خیر بات کہہ دیا. کیونکہ کس نے دیکھی آخرت، کس نے دیکھا کل کیا ہونا ہے، اور کس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، جزا دیتا ہے؟ نعوذ باللہ. جو چاہو کرو، آج جو جس کمیونٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، ہو پا رہی تھی صحیح سے ان سے، تو انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. وہ لوگ ہجرت کر لی، سمندر کا سفر تھا، نیا شہر، نیا ملک، نیا بادشاہ، وہاں کے لوگ نئے دین کو فالو کرنے والے، یعنی الگ دین تھا. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا، اور مکہ انہیں کتنا عزیز ہوگا، جیسا بھی صحیح وہاں کے وہ لوگ کافر ہی تھے لیکن وہاں کعبۃ اللہ تو تھا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، اللہ کے رسول تھے وہاں پر. کیا ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ چھوڑے اس شہر کو؟ لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وہ چھوڑ گئے اس شہر کو، مکہ کو. اور ہم سے وہ کمیونٹی نہیں چھوڑی جاتی، ایک چھوٹا سا کوارٹر نہیں چھوڑا جاتا جہاں پر ہمیں اپنے اسلام کے شاعر کو ماننا جو ہے یا اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. یہ قرآن ہر دور کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ. پیچھے ہم نے پڑھا یہ زندہ جاوید معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا قیامت تک کے لیے. قرآن آپ پڑھے، آج بھی یہ ہمیں مخاطب کرتا ہے، آج بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے، آج کی حالت کے لحاظ سے بھی. آپ خود بتائیں کوئی غلط بات ہے یہ؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں خصوصاً جو تھوڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر تو ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں نے اپنی تمام چیزیں چھوڑ دی، تمام چیزیں ہیں. برقعہ تو گیا ہی گیا، اس کے بعد دوپٹہ بھی گیا، اور پھر جو گھریلو طریقے ہیں وہ سارے ایسے بالکل نان مسلم کے جیسے رہن سہن ہیں لوگوں کا. نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا وہ غیر مسلم پڑوسی آ کر بیٹھے ہیں، کیسے نماز پڑھیں، اچھا لگے گا ان کے سامنے نماز پڑھنا. چھوڑ دی نماز بھی، جبکہ ایک ایک نماز کتنی قیمتی ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو کبھی نہ چھوڑے. کہ ایک نماز چھوڑنے کا اس کو وہاں پر جو بھگتنا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ ایسا کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ تڑپ، وہ جذبہ دے، اور یقین جانیے وہ تڑپ اور جذبہ ہی آج ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسے دل چاہتا ہے نا کہ بس کیا کریں، پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو کہیں، ان سے درخواست کریں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف آ جائیے. جو خیر آج ہمیں نظر آتی ہے اور آئی ہے، اللہ کرے کہ اس خیر سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے، وہی خیر ہر کوئی دیکھ لے. اللہ تعالیٰ ہماری مسلم امہ کو ہدایت دے اور ہم سب کی آنکھیں کھولے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے. اب یہ بات تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شروع سے آخر تک ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے. بار بار ہم نے فرعون کا ذکر پڑھا، جتنی دفعہ ہم نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہے کسی کا نہیں پڑھا ہوگا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جب وہ نہیں بچ سکا، وہ بھی آج ختم ہو گیا. اس کی لاش عبرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی رکھی، اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. نمرود نہیں بچ سکا، حامان نہیں بچ سکا، قارون نہیں بچ سکا. تو پھر آپ بتائیے کہ ہم جیسے انسان، کسی کو بھی کوئی زندہ نہیں رہنے والا، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور جب جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی سمجھے، من مات فقط قام. تو جب موت کا مزہ چکھنا ہی ہے تو موت تو ہر عمل کو منقطع کر دیتی ہے اصل میں، پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا انسان. اس کا ذائقہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے، اور لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو جب لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر عبادت کیوں نہ اس کی جائے، بات کیوں نہ اس کی مانی جائے، حکم کیوں نہ اس کا مانا جائے، اطاعت کیوں نہ اس کی جائے. اسی میں تو فائدہ ہے، کیونکہ جواب دہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے آگے ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا حساب کتاب لے گا. تو پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے، ہر چیز سے کٹ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر. آج ہی ہماری کمیونٹی، آج ہمارا یہ خاندان، ہمارا قبیلہ، آج ہی ہمارے پڑوسی لوگ، جن کی وجہ سے ہم دین کے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے شاعر کو، یہ کیا آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان کے پڑوس میں رہتے تھے، ہماری وجہ سے انہوں نے دین کی باتوں کو چھوڑ دیا، عبادات کو چھوڑ دیا، بچائیں گے یہ لوگ؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو موت تو آخر آنی ہے، ہم اس حقیقت کو سمجھیں. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو گزر گئے، کچھ نہیں کر سکے، جن کی زندگیاں گزر گئیں. آپ اور میں اس سے عبرت حاصل کریں. ہمارے اطراف میں کتنے لوگ، ایسا دل اندر سے بھیج سا جاتا ہے جب یہ سوچیں کہ موت آنی ہے اور پھر عمل منقطع ہو جائے گا. تو ڈر اس بات کا زیادہ لگتا ہے، موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ عمل کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جب ہم جائیں گے اچانک آ سکتا ہے موت کا بلاوا، جیسے فون، ٹیلی فون رکھا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، کبھی بھی رنگ بج سکتی ہے اس کی، ہے کہ نہیں؟ فون کب آنے والا ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. ادھر سے جب جس کا دل چاہے گا وہ آپ کو فون کرے گا. تو جیسے ٹیلی فون رنگ بج سکتی ہے کبھی بھی، اسی طرح سے موت کی رنگ بھی کبھی بھی بج سکتی ہے. فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، ملک الموت. لیکن ہم نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ ہم نے کیا توشہ تیار کیا آخرت کے لیے؟ ہمارے پاس کیا سامان جمع ہے آخرت کے لیے؟ تو اصل میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب لوٹنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب ہے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی جان کی فکر ہم کریں. یہ جان تو جانی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی دنیا میں نہیں آیا. لہذا فکر یہ نہیں ہو کہ دنیا میں کیسے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ اصل فکر یہ ہے کہ ایمان کو کیسے بچایا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضے ہیں ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے، اسے ہم کیسے پورے کریں؟ کیونکہ پلٹ کر تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، وہاں پر ہمارا ایمان دیکھا جائے گا، ہمارا عمل دیکھا جائے گا. تو اصل جو قیمتی چیز ہے انسان کا ایمان ہے. جان قیمتی نہیں ہے، جان تو چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں، آخر کار جانی ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں سب کو دوبارہ اٹھانے والا ہے، لیکن اصل جو نقصان ہوگا وہ ایمان کا نقصان ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، جب جائیں گے، تو کیا جواب دیں گے؟ پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا، کیا قربان کیا تھا میری خاطر، ایمان یا جان؟ آپ بتائیں اس وقت کیا چیز قیمتی ہوگی؟ اگر یہ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تو ہم نے ایمان کو ترجیح دی تھی اور اپنی جان تیرے حوالے کر دی تھی، تو وہی لوگ قابل قدر ٹھہریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے وہ اس دنیا کی زندگی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اپنی اس جان کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں. تو آخر کار کامیاب وہی ٹھہرے نا. تو موت تو آنی ہے، کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا واقعی میں، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر پھر جیا جائے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. یہ آیت پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ کیا نہ ہم کر لیں اس دنیا میں. ایسا کون سا عمل ہے جو ہم کرتے رہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ ایسے باغات سے نوازے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیے ہیں. اور یہ کن لوگوں کے لیے ملے گا کہ یہ جو غرفے ہوں گے یہ نعمتیں ہوں گی یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بنائے اللہ تعالی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بات بتائی جا رہی ہے کہ موت تو آنی ہے لیکن جو نیک عمل کر کے زندگی گزارے گا اس کے لیے پھر آخرت میں انعامات ہی انعامات ہوں گے. اور یہ جو جنت کے درجات ہوں گے جنت کے درجات الگ الگ اعمال کے لحاظ سے ہوں گے. اور وہ جنت کی شان ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جنت کی شان ایسی ہے کہ کوئی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا لیکن صرف مثالوں سے بتائی گئی تاکہ انسان سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے آئے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی. آپ سوچیں ذرا کہ اتنی مسافت اتنی دور سے اس کی خوشبو آئے گی تو وہ جنت کیسے ہوگی. پھر یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے. تو جنت کی جو وسعت ہے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے اور جنت کے 100 درجات ہیں. ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. سبحان اللہ. اور جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ سوچیں کہ جنت کے درجات کیسے ہوں گے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں منزل بہ منزل بنی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے جس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں جنت مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو. ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح ہے حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے. فردوس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں. فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس ہی کا سوال کرو. پھر نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے. اور ایک اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب سب سے اونچے درجے پر جو لوگ ہوں گے تو اوپر ان کو اور درجہ نظر آئے گا جو انہیں اس طرح سے نظر آئے گا جیسے ہم یہاں سے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں. جب وہ اوپر والے درجے پر دیکھیں گے تو وہاں پر ان کو ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نظر آئیں گے. سبحان اللہ کیسے درجہ ہوگا ان کا. ایک حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے اور اللہ کے رسول اس میں فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے. اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. یعنی اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہوں گے جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اور اللہ پر ایمان لائے تھے. اسی طرح سے ابو سعید خدری ہی کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں، انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں ایسے باغات، ایسے محلات دیے جائیں گے، اور جو سابقون ہوں گے اصحاب الیمین، ان کے لیے دو باغ ہوں گے چاندی کے۔ ابو بکر بن موسیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقون کے لیے سونے کے دو باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے دو باغ ہیں۔ سابقون سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ایمان میں جنہوں نے سبقت حاصل کی تھی۔ پھر جو ہم نے جو درجات کی بات پڑھی کہ غرفن تجری من تحتی الانہار، غرفہ کہتے ہیں بالا خانے کو، غین اور رافا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو اونچے درجے پر بنے ہوتے ہیں چیزیں اس کو کہتے ہیں، اور بالا خانے لوگ کہتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ۔ لیکن ایکچولی بالا خانے تو ڈبل اسٹوری بلڈنگز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو اتنے اونچے ہوں گے جیسے کہ آپ خود تصور کریں کہ ایک ایک درجہ جو ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور جب ایک اوپر والا درجے کو دیکھیں گے، اوپر والے درجے والے کو، جنتی کو، تو ایسے لگے گا جیسے یہاں سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر جنتی کے پاس دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا، جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوں گے، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ ایک جان ہوں گے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ اور جنت کے جو محل ہیں اس کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جنت عدن کے محلات کی ایک ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، اور جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے، اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہے۔ جنت نے کہا، فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ اور یہاں پر بخیل سے مراد کچھ علماء نے کہا ہے کہ جو زکات ادا نہیں کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ حدیث ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے اور صحیح درجہ رکھتی ہے۔ پھر وہاں کے جو محل ہوں گے اس کے گنبد بڑے بڑے ہوں گے اور خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان تمام دن احادیث کو رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جنت جب ایسی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کی عمارتیں بلند و بالا ہیں، تو یہ کن کے لیے بنائی گئی ہیں؟ یہ جنت عمل کرنے والوں کے لیے، جو عمل کریں گے، اور عمل میں بھی خصوصاً کیا چیز؟ جو صبر کرنے والے اور توکل کرنے والے ہیں۔ اور توکل کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، طویل حدیث ہے اور بخاری ہی کی ہے، اس کا ایک حصے سے پتہ چلتا ہے جو اس کا آخر کا حصہ ہے، کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شگون نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، یعنی شگون توہم پرستی میں مبتلا نہیں تھے یہ لوگ۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ذرا سا بھی توہم پرستی میں مبتلا اگر ہونا ہے لوگوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوتے رہتے ہیں، تو دراصل یہ جنت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پر توکل نہ کرنا اور شگون لینا، یعنی چیزوں کو اپنے لیے نیک اور بد سمجھ لینا کہ فلاں کی وجہ سے میرا یہ ایسا ہو گیا، آج صبح آئینہ دیکھ لیا تو یہ برا کام ہو گیا، بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گیا۔ تو جو لوگ شگون نہیں لیتے، ایسے 70,000 لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور پھر صبر، یہ صبر تو ایسی کوالٹی ہے کہ اس کے بارے میں ہم جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ صبر دراصل ایک ایسا کیا کہیں گے اس کو، کہ ایک ایسی صفت ہے جس کسی انسان میں بھی پائی جائے، سمجھے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے لیکن بولنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا واقعی میں بہت مشکل ہے۔ ہم سب جانتے، ابھی ہم نے اس سورت کے آغاز ہی میں پڑھا تھا کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ان کی پیٹھ پر کوئلے دہکائے جاتے تھے اور ان کوئلوں کی آگ ان کی پیٹھ کی چربی سے پگھل کر وہ بجھتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ اور جب وہ آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، تب اللہ کے رسول تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر تم سے زیادہ مشکلات آئیں، لوہے کے کنگھوں سے انہیں ان کے جسم پر لوہے کے کنگھے چلائے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، لیکن پہلے یہ برداشت کرنا ہوگا۔ تو یہ معمولی صبر نہیں تھا اس وقت۔ آپ تصور کریں ذرا، اور اس وقت کے ماحول کو ذہن میں لائیں، امیجن کریے ذرا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب حیثیت لوگ، ان کو اس قدر مارا کعبۃ اللہ کے پاس کہ ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے جب اپنے والد کو لے کر گئے گھر تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کے بال اور چہرہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بال پورے اسکن کو چپک گئے تھے سر کے، یعنی بال تک نکل گئے تھے۔ ان کہا جاتا تھا کہ اپنی جوتی کی ایڑی کے نوک سے ان کے چہرے کو مسلا گیا۔ تصور کریں ذرا، یہ ابوبکر صدیق کو جو کہ وہاں کے ایک بہت ہی عزت دار انسان تھے، جن کی ہر کوئی عزت کرتا تھا، ان کا ایک ہولڈ تھا اس کے باوجود بھی، تو آپ سوچیں کہ جو عام مسلمان تھے ان پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو ایسی حالت میں کیا ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ صبر کریں۔ اور آج میں اور آپ اپنا ہم یہاں محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو کمپیئر کریں ذرا اس دور سے۔ وہ تو خیر بہت ہی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے جیسا ایمان آج ہمارے اندر پیدا ہو۔ آپ دیکھیں ہمیں تو چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی نا، ذرا سا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم جو ہے ناشکرے بن جاتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ اسموتھ چلتی رہے، بس بالکل کبھی اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس کا کوئی پارٹ نہ ہٹے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیے، زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے یہ، یہاں تو اونچ نیچ آتی رہے گی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی تکلیف کبھی آسانی، یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہے گی۔ اور خصوصاً دین کی راہ میں تو ہم کوئی ایک چیز بھی برداشت نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے ہم۔ معلوم نہیں کیوں ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارے لیے بس بہت آسانی سے ہو جائے، اور دین کی راہ پر چلنے کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہی نہ آئے۔ اور انسان کی یہ سوچ بن گئی آج مسلمانوں کی کہ جب ہم دین کی راہ پر چل رہے ہیں تو ہمارا سب اچھا ہی اچھا ہو، کہ دیکھیں اچھا لو نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی یہ مصیبت آ رہی ہے، ہم تو ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتے پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ساری مصیبتوں نے ہمارے ہی گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ ہم تو اتنے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ تو یہ کیا بات ہوئی، آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے، ہم ذرا سا کچھ برداشت کرنا نہیں چاہتے، ہم دین کے لیے ایک تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ اور آج تو آپ دیکھیں کہ آج تو کوئی تکالیف ہے ہی نہیں دین کے لیے، دیکھا جائے تو ہمارے لیے کیا ہے چھوٹی موٹی آزمائشیں، یہی دین سیکھنا سکھانا، لوگوں کی تھوڑی سی طنزیہ باتیں برداشت کرنا، بس تھوڑا سا اپنے کام کو جلدی نپٹانا تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، تاکہ آگے سکھا سکیں، اور یہی چیز ہمارے کام آنے والی، یقین جانیے یہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے۔ آج تو ہم کو قرآن بھی نہیں حفظ کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے یہاں کانسیپٹ قرآن حفظ کرنے کا نہیں ہے، خواتین تو بالکل ہی نہیں کرتی ہیں قرآن حفظ، ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، جبکہ آپ کو یہ اس پر بھی محنت کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ ہمیں دین کی کوئی بات نہیں معلوم، ہمیں دین کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، کیسے ہوگا پھر کل آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، کیا جواب دیں گے ہم، کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیا عمل ہے ہمارے پاس آپ بتائیے، کیونکہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ضرور جو ہے ان کو عطا کریں گے، کن کو؟ لیکن جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئے تھے، تو ان کے لیے جنت میں غرف ہوں گے، بالا خانے ہوں گے. لیکن کس کے لیے؟ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو آج ہمارے پاس عمل ہے، آپ بتائیں. میں اپنے آپ سے زیادہ مخاطب ہوں، دراصل کیا عمل ہے آج ہمارے پاس؟ ہمارے پاس سب جگہ جانے کے لیے وقت ہے. ہم ایک شادی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ شادی میں پھر ہمارے لباس جو ہم نے اتنے مہنگے مہنگے بنائے ہیں، تو وہ کیسے ہم کسی کو دکھا سکیں گے. ہم شاپنگ کوئی نہیں چھوڑیں گے، جہاں سیل لگا ہے سب سے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے ٹی وی کے آگے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے گپ شپ کرنے کے لیے، خاندان والوں کی غیبت کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور اگر نہیں ہے وقت ہمارے پاس، تو آج کس کے لیے نہیں ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر عمل الصالحات کی شرط ہے. عمل الصالحات، آپ دیکھیں عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن عمل صالح بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور اس میں بھی یہ خاص طور سے دو لوگوں کے لیے جنت کی یہ نعمتیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ بات ابھی کنٹینیو ہے. آپ اگر اپنے قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا سواد لام، یہ وہاں لکھا ہوا ہے، یعنی ابھی کنٹینیویشن ہے، یہ آیت ختم نہیں ہو رہی، بات ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اصل میں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. تو یہ جو تقوی اور صبر ہے، یہ دو چیزیں ہیں، توکل اور صبر. اور اس میں کیونکہ تقوی ہی کی وجہ سے ساری چیزیں آئیں گی. اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو صبر بھی آپ کے اندر ہوگا، توکل بھی آپ کے اندر ہوگا. تو مین چیز تو تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ بچنا اللہ تعالیٰ کی، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کی ہیں ان سب سے بچنا. تو صبر ایک جامع خوبی ہے، سمجھے تو بہت وسیع معنوں میں ہے صبر کا استعمال. اور نیک عمل میں سب سے ٹاپ پر صبر ہے، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ان تمام پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یعنی ماتھے پر شکن تک نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں، شریعت ہے یا جو قانون ہے اسلام کا، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے. پھر اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال بھی جا رہا ہے اس پر دل تنگ نہ ہونا، یہ بھی صبر ہے. اور پھر مسلسل استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے. یعنی ایسے نہیں کہ تھوڑا کر کے الگ ہٹ گئے، ایک دفعہ کر لیا اور پیچھے ہٹ گئے، نہیں، مسلسل کرتے رہنا ہے، یہ بھی صبر ہے. اور پھر توکل، توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا کہ آج اگر کوئی چیز ہو بھی رہی ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا، تاکہ ہم اس فرما برداری پر قائم رہ سکیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہماری طرف سے فرما برداری. اور خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ سامنے ان وعدوں کے پورا ہونے کا کوئی موقع بھی نظر نہیں آ رہا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام مکہ میں تھے، اتنی مشکل حالت میں تھے، اس وقت ان کے سامنے جنت کی تمام احادیث رکھی گئیں، جنت کی باتیں کی گئیں، تو بظاہر تو ایسے لگتا تھا کہ اچھا بھلا یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یقین تھا اپنے رب پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں فرمائی ہیں اور اللہ کے رسول جو خبریں ہمیں دے رہے ہیں وہ حرف بہ حرف صحیح ہوں گی، صحیح ثابت ہوں گی. تو لہٰذا جب پوچھا گیا کہ میری امت، جب آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کراتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے اس وقت، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا، تو ان میں سے ہے. سبحان اللہ، صحابہ اکرام کیسے سبقت لے جاتے تھے نا جنت میں جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. سوری، یہ حدیث جو بخاری کی نہیں، مسلم کی حدیث تھی. تو بہرحال اصل بات یہ ہے، احادیث تو ہم بہت ساری پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اس حساب سے ہم اپنے عمل میں لائیں. کیونکہ کلاس روم میں بیٹھنے کا ماحول یا اس وقت کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، جب ہم پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، تو اس وقت ایک الگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو ان اوقات میں ان تمام احادیث کو یاد رکھنا، یہی دراصل عمل صالح ہے کہ ہم روز مرہ کے اپنے جو معاملات ہیں اس میں ان ساری باتوں کو یاد رکھیں اور اس طرح سے ڈیلنگ کریں۔ تو جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، وہی دراصل ان بالا خانوں کے مالک ہوں گے یا ان کو نوازا جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کو صرف جان ہی نہیں دینی پڑی تھی، مال ہی نہیں دینا پڑا تھا، بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑا تھا۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنا گھر ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے گھر پر کوئی زبردستی قبضہ کر لے۔ کسی کو پسند آئیں گی یہ بات؟ کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تو ایک دن عبداللہ بن جہش آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبر کرو، تمہیں اس کے بدلے جنت میں بہترین گھر مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی عبداللہ بن جہش ہیں کہ جنگ احد میں اس طرح سے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب تم مجھ سے پوچھے کہ تیرے ناک کان آنکھ کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری خاطر کاٹے گئے۔ سبحان اللہ، کیا ان کی سوچ تھی، کیسا عمل تھا، کیسا ایمان تھا کہ ایک طرف گھر بھی دے دیا، ہجرت بھی کر لی، جان بھی دے دی۔ ان سب سے بڑھ کر اور کیا چیزیں عزیز ہو سکتی ہیں دنیا میں انسان کو؟ لیکن انہوں نے یہ سب دے دیا الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ان کے جیسا ایمان آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ آگے دیکھیے، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر تم یہ ڈر اور خوف سے ہجرت نہ کر رہے ہو کہ اچھا تم جب نئے شہر میں نئی جگہ جاؤ گے تو کیسے ہوگا، تمہارا بزنس کیسے چلے گا، کیا جاب ملے گی، کس طرح سے کھاؤ گے پیو گے، کیونکہ سب سے پہلے فکر انسان کو یہی ہوتی ہے نا، تو صحابہ اکرام کو بھی یہ فکر درپیش ہوگی، ان کو بھی فکر ہوئی ہوگی اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کی فکر مت کرو، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر انسان سوچے کہ یہ توکل ہے دراصل، کہ ان خطرات میں دراصل توکل اللہ تعالیٰ پر کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہی دراصل توکل ہے۔ کہ جب ایسے خطرات آ جائیں، جب مشکل حالات پیش ہوں، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھا جائے اور اس کو، ان حالت کو قبول کیا جائے، یہ توکل ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بے شمار جاندار ایسے ہیں جن کو روز روزی ملتی ہے، جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے نکلتے ہیں، لیکن جب گھر کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واقعی میں ہم خود اگر دیکھیں چاند اور ہم خود اگر دیکھیں یہ جانوروں کو، پرندوں کو، کہ کون ہے ان کو پورا کرنے والا، ان کی بھوک کو مٹانے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہجرت کر جاؤ گے تو یہ ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی، تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ضرور تم کو اس مشکل سے نکال دے گا، وہ تمہارے لیے روزی مہیا کرے گا، کیونکہ اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ آج بھی اگر دین کی طرف آتے ہیں، کسی کا کوئی کاروبار ایسا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کاروبار میں شبہ ہے، یا اس میں کچھ ہو سکتا ہے آمیزش ہو، تھوڑی سی حرام کی آمدنی نہ ہو جائے، تو اب وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ بزنس کو، تب کیا کریں؟ تو اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بزنس میں ترقی کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرف ایسے دیتا ہے کہ انسان کو اس کی توقع بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسی روزی سے بہتر ہے جس میں اس طرح کا شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اصل یعنی آمدنی کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے انسان کی سوچ پر، فکر پر، عمل پر۔ تو حلال آمدنی ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ہماری زندگی میں نمایاں ہوں گے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، ان کے والد کا ایک جملہ کوٹ کیا گیا ہے امام بخاری کی سیرت میں، اور ان کے والد خود محدث بھی تھے ماشاء اللہ، یعنی وہ خود جو ہے دین کا کام بھی کرتے تھے، احادیث سیکھنے کا ان کو بہت شوق تھا، لیکن ان کو زندگی اور عمر نے مہلت نہیں دی۔ لیکن وہ اپنی تجارت کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے اپنے بچوں کے بارے میں، کہ میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کبھی حرام آمدنی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا، میرے ایک ایک پائی میں جو بھی میری اشرفیاں اور دینار ہیں اس میں پورا کا پورا جو پیسہ ہے وہ سب کا سب حلال آمدنی والا ہے، اس میں ذرا سی بھی آمیزش نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ کیسی نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، سبحان اللہ، امام بخاری کی جیسی۔ تو ہم کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رزق میں کچھ اس طرح سے ملاوٹ نہ ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَقُونَ، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تو دراصل وہ دھوکے میں ہے۔ اور یہاں پر کفار مکہ دراصل اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی شریک ہے، نعوذ باللہ، اس میں ان سے مانگو یا یہ سفارشی ہیں، تو یہ اس طرح سے وہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو دراصل وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی جو بقا کا سب انحصار ہے یا جو سامان تمہیں مہیا کیا ہے تو اللہ نے مہیا کیا ہے، پھر تم اپنے ان معبودوں کو اللہ کے مد مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم کہاں، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقین اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دراصل اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اگر کم دے تو اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے اور کس کو زیادہ دے تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، یہ آزمائش ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ زیادہ مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے صدقے کا، تو آپ نے سب کو نہیں دیا، کسی کو دیا اور کسی کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس تقسیم کی وضاحت کی کہ میں اس شخص کو مال دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی اور بوکھلاپن پاتا ہوں، حالانکہ جن لوگوں کو نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جنہیں میں یہ مال دیتا ہوں، اور جن محبوب لوگوں کو نہیں دیتا تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں سیر چشمی اور بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو خوشی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی، اگر مجھے سرخ اونٹ بھی ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں، مال دینے میں اور نہ دینے میں، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں، اور کسی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر جو تقسیم ہے اس کی حکمت کو سامنے رکھ کر اس پر صبر کیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کا تنگ کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا ہو سکتا یہ معنی ہو کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر حمد کا مستحق بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، کہ اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی تعریف کے گن گائے جائیں۔ تو دوسروں کو پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی تعریف کرتے ہو؟ یعنی جو مد مقابل ہے، شریک ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کو ٹھہراتے تھے وہ لوگ۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس بات کا اعتراف تم خود بھی کرتے ہو، یعنی کفار مکہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ بارش برسانے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تو اس بات کو تم مانتے ہو، تو کم از کم اس بات کو تو تم مانتے ہو، تو لہٰذا پھر تم شریک کیسے ٹھہراتے ہو کہ جب اتنے سارے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کوئی اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک اور اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ زمین پر آسمان سے بارش برسنے، پھر زمین سے نباتات برآمد ہونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حکمت بیان کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بارش برستی ہے جب جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور پھر اسے کس طرح سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں دیکھ کر بے اختیار بعض اوقات انسان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف جاری ہو جاتی ہے, کیونکہ واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب زمین پر فصل لہلہاتی ہے تو اس کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے, تو اس کو پانی کو برسایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس زمین کو کس نے حکم دیا کہ وہ مردہ پڑی ہوئی زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی اور وہاں سے فصل نکلنے لگی؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس وقت انسان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے. تو یہ جو عربی میں دراصل الحمدللہ کا استعمال جب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسی دلیل پیش کی جائے کسی مخالف پارٹی کے لیے جو صحیح بھی ہو, اور وہ سامنے والا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہے, اس کے برعکس کام کر رہا ہے, تو اس وقت یعنی حجت تمام کرنے کے لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ لفظ دراصل ہو سکتا ہے اسی بنا پر ہو کہ یعنی تم خود مانتے اس بات کو, تم خود اس بات کو جانتے ہو اور تم خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کفار مکہ کہ یہ دراصل یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دیکھا کہ تم خود ہی اپنی بات میں شکست کھا گئے, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, اور تم خود جب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو یہ بات پھر اسی طرح سے درست ہے. تو الحمدللہ یعنی تم بھی یہ بات مانتے ہو اور یہ بات صحیح ثابت ہو گئی. صحیح تو ہے ہی الحمدللہ, لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی کچھ ہم نے پڑھا سمجھا سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے, اور خاص طور سے عمل صالح کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے والا بنائے, کیونکہ آج جس چیز کی کمی ہے وہ عمل صالح ہے. باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت زیادہ کم ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں آگے بڑھائے تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکیں انشاء اللہ تعالیٰ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وكفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون